السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے ایک گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان کے دارالحکومت کابل اور صوبہ کنڑ میں خود کش بم حملے، لگ بھگ 2 درجن افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور پاکستان سے ایک اور خبر،
افغانستان کے دارالحکومت کابل اور صوبہ کنڑ میں خود کش بم حملوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
عالمی خبروں میں، شام میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی جنگ بندی بیشتر مؤثر ہے. لیجیے اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ. ہفتے کے روز کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب ایک خودکش بم دھماکے میں افغان سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. اس سے پہلے کنڑ صوبے میں ہونے والے حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے تھے. ابتدائی خبروں میں عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امدادی کارکن زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو ہسپتال پہنچا رہے ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس عسکریت پسند گروپ نے یہ دھماکہ کیا اور 23 فوجی افسروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا. ایسے حملوں میں طالبان اکثر جانی نقصان کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں. اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنی ہے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل اور مشرقی صوبہ کنڑ میں خود کش بم دھماکوں میں لگ بھگ 2 درجن افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. پہلا خود کش بم حملہ صوبہ کنڑ میں ہوا، جبکہ اس کے کچھ گھنٹوں بعد ایک اور خود کش حملہ دارالحکومت کابل میں ہوا. افغان حکام کے مطابق کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب خود کش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغان وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا کہ اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ کابل پولیس نے ہلاکتوں کی تعداد 9 بتائی. ادھر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ایک بیان میں تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن مذاکرات اور افغانوں کے خلاف تشدد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. بظاہر ان کا اشارہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مجوزہ مذاکرات کی طرف تھا، جو آئندہ ماہ اسلام آباد میں متوقع ہیں. واضح رہے کہ ہفتے کی صبح افغان صوبے کنڑ میں ہونے والے خود کش بم دھماکے کا ہدف ایک مقامی قبائلی رہنما تھے. حکام کے مطابق اسد آباد میں موٹر سائیکل پر سوار خود کش بمبار نے سرکاری دفاتر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس میں مقامی قبائلی رہنما حاجی خان جان بھی ہلاک ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ حاجی خان جان طالبان کے بڑے ناقدین میں سے تھے اور گزشتہ برس وہ ضلع میں عسکریت پسندوں کے خلاف کئی کاروائیوں میں بھی شریک رہے، جبکہ اس حملے میں زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں جو قریب ہی واقع پارک میں کھیل رہے تھے. افغانستان کے مشرقی صوبوں میں طالبان کے علاوہ داعش کے شدت پسندوں نے بھی اپنے قدم جمانا شروع کیے ہیں، اور ان دونوں گروپوں کے درمیان بھی مسلح تصادم کی خبریں آئے روز منظر عام پر آتی رہتی ہیں. طالبان نے گزشتہ برس کے اواخر سے اپنی پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ کر رکھا ہے، لیکن یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت رونما ہوا جب افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست بات چیت کے عمل کی بحالی کے سلسلے میں حوصلہ افزا پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. روامہ افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 ملکی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں متوقع ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے امریکی فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حربی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ کو اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جیٹ طیاروں کی فراہمی پر کسی ملک کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. مزید تفصیلات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مجوزہ طور پر ملنے والے F-16 لڑاکا طیارے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوں گے. وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے بھی بارہا یہ کہا گیا ہے کہ F-16 طیاروں کی فراہمی اہداف کو درست نشانہ بنانے کی پاکستانی صلاحیت میں اضافے کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ طیاروں کی فراہمی کسی دوسرے ملک کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی معاملہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے، نہ کہ مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کی تمام کوششوں کو خوشائن قرار دیتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں اس کے 60,000 افراد بشمول 5,000 سے زائد فوجی بھی اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان اندرون ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور ملک کے قبائلی علاقوں میں زمینی فوج کے علاوہ فضائیہ کی مدد سے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ادھر امریکہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا دفاع کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی اوباما انتظامیہ کی طرف سے F-16 طیاروں کی پاکستان کو مجوزہ فروخت کے دفاع کو سراہا ہے۔ رواں ماہ اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالر مالیت کے 8 F-16 طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کا کہا تھا اور امریکی کانگریس کے لیے اس سودے کی توثیق کے لیے 30 دن کا وقت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان 6ٹے وزارتی سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات 29 فروری کو واشنگٹن میں ہونے جا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے امریکہ اور روس کے درمیان شام میں جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے اصولی موقف رہا ہے کہ شام کی سرحدوں اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کیا جائے اور غیر جانبداری برقرار رکھی جائے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان نے شام میں جنگی کارروائیوں کو روکنے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس تنازع میں اپنے غیر جانبدار موقف پر قائم ہے۔ امریکہ اور روس نے رواں ہفتے شام میں مخاصمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا جس پر شامی حکومت اور حزب مخالف نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہ معاہدہ ہفتے سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے معاملے پر وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، جو کہ اس ملک کی جغرافیائی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتے ہوئے غیر جانبداری پر مبنی ہے۔ تاہم بیان کے مطابق پاکستان کو شام میں انسانی بحران پر بدستور تشویش ہے اور وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس بارے میں بشمول پناہ گزینوں کے مسئلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے ملک کی طرف سے شام کے معاملے پر بین الاقوامی معاون گروپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ تقریباً 5 سال سے شام میں صدر بشار الاسد کے مخالفین نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں اور ملک میں خانہ جنگی جاری ہے، جس کی وجہ سے اب تک 2.5 لاکھ افراد ہلاک اور ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بے گھر اور پڑوسی ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سن 2014 میں شدت پسند گروپ داعش نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق کے علاوہ شام کے ایک وسیع رقبے پر قبضہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، جس سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ممالک کے ساتھ ساتھ روس نے بھی یہاں اپنی فضائی کارروائیاں شروع کیں۔ جنگ بندی معاہدے کے اطلاق کے باوجود ہفتے کو تشدد کے چند واقعات کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ حما میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 2 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ ترک سرحد کے قریب باغیوں اور سرکاری فورسز میں جھڑپ کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ اس معاہدے کا اطلاق شام کے تنازع کے تمام فریقین پر ہوگا، لیکن اس میں داعش اور القاعدہ سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بنانے کی ممانعت نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ شام میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی فائر بندی بیشتر مؤثر رہی، تاہم تشدد کے کچھ واقعات ہوئے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ حما صوبے میں سلامیہ شہر کے نواح میں ایک کار بم کے دھماکے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے مقام پر اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ دوسری جگہ حکومت کی فورسز اور باغی گروپوں کے درمیان ترک سرحد کے قریب لتاکیا صوبے میں جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکہ اور روس کی معاونت سے طے پانے والی فائر بندی جمعے کی نصف شب دمشق میں رات 10 بجے سے مؤثر ہو گئی تھی۔ شام میں اپوزیشن کی کثیر الرکنی گروپ ہائی نیگوشیشن کمیٹی نے کہا ہے کہ 97 گروپوں نے جنگ بندی میں حصہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ جنگ بندی میں داعش اور دہشت گرد گروپ النصرہ جیسے ان گروپوں کو شامل نہیں کیا گیا جو القاعدہ سے منسلک ہیں۔ کچھ اور تفصیلات قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
ابھی تک کسی نے حما صوبے میں کار بم دھماکے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے جس میں 2 سپاہی مارے گئے تھے۔ یہ تازہ ترین تشدد اس کے 1 روز بعد ہوا جب اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے شامی حکومت اور روس پر بمباری جاری رکھنے کے لیے نکتہ چینی کی۔ اور انہوں نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، جیسا کہ جنگ بندی کے اس معاہدے میں اتفاق کیا گیا ہے جو جمعے کے روز سے نافذ ہوا ہے۔ سفیر سمنتا پاور نے کہا،
Many of the towns being hit by Syrian and Russian bombers are towns like Daraya, a suburb of Damascus that is being pummeled up to this very day. A town that is not helped.
شام اور روس کے بمبار بہت سے شہروں اور قصبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جن میں دارایا جیسے قصبے بھی شامل ہیں، جو کہ دمشق کا مضافاتی علاقہ ہے اور جو آج تک بھی مسلسل ہدف بن رہا ہے۔ اس پر نہ تو اسلامک اسٹیٹ کا قبضہ ہے اور نہ ہی النصرہ فرنٹ کا کنٹرول۔ ایسے میں جبکہ جنگ بندی نافذ العمل ہونے والی ہو اور آپ جنگ بند کرنے والے ہوں، تو اس جنگ بندی کے بارے میں آپ کا سنجیدہ اور مخلص ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ تھیں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر۔ ادھر شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور روس کی کوششوں سے ہونے والی عارضی جنگ بندی قائم رہتی ہے اور انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل بھی جاری رہتی ہے، تو وہ آئندہ ماہ شام کی امن بات چیت دوبارہ شروع کرائیں گے۔ ایلچی اسٹافان ڈی مسٹورر نے کہا،
I plan to reconvene here in Geneva the suspended Geneva intra-Syrian talks on Monday the 7th of March.
میرا ارادہ ہے کہ پیر 7 مارچ کو یہاں جنیوا میں بین الشامی بات چیت اس مفروضے پر دوبارہ شروع کراؤں کہ اس کے برخلاف کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ جواز موجود نہیں ہے۔ یہ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی۔ جمعے کے روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا تھا کہ جنگ بندی کی کامیابی کا جزوی طور سے اس بات پر انحصار ہے کہ امریکی قیادت والا اتحاد زمینی کاروائیوں کے لیے تیاری کے واسطے کسی قسم کے پلان بی کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ معاہدے کو برقرار رکھنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے گا۔ اس معاہدے کا اطلاق اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے النصرہ فرنٹ دہشت گرد گروپ پر نہیں ہوتا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز ایران کے پارلیمانی انتخابات سے ظاہر ہوا ہے کہ اصلاح پسند اور اعتدال پسند قدامت پسند صدر حسن روحانی کے لیے ان کے سیاسی ایجنڈے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کر دیں گے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بعد قانون سازوں کے لیے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹروں نے مجلس شورا کے ارکان کا بھی انتخاب کیا جو راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے کام کی نگراں ہیں اور راہبر اعلی کا انتخاب کرتی ہے۔ الشباب کے عسکریت پسندوں نے صومالیہ کی دارالحکومت میں ایک ہوٹل پر حملہ کر کے کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں مزید زخمی کر دیے ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی، جبکہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے ہوئے ایک ٹرک کو موگادیشو میں ہوٹل سائل کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر اڑا دیا گیا۔ ایک صومالی مصطفی جیلانی نے بتایا کہ مجھے اچانک ایک شدید دھماکہ اپنی بلڈنگ کے قریب سنائی دیا، دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ صومالیہ کی سیکیورٹی کے وزیر عبدالرزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے کے 5 اہلکار فوری طور پر ہلاک ہو گئے جو دھماکے کے وقت چیک پوائنٹ پر موجود تھے۔ ساؤتھ کیرولائنا میں صدارتی انتخاب کی پرائمری یا ابتدائی مرحلے کے لیے ووٹنگ ہفتے کے روز شروع ہو گئی، جہاں ڈیموکریٹک ووٹر سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز میں سے ایک کا انتخاب کریں گے۔ آئندہ ہفتے اہم سپر ٹیوزڈے سے پہلے یہ حتمی مقابلہ ہوگا، جس میں 1000 سے زیادہ مندوبین یہ فیصلہ کریں گے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کسے نامزد کیا جائے۔ تفصیلات قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ کے حصول کے 2 امیدواروں بارنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن نے جمعے کے روز ساؤتھ کیرولائنا کے ووٹروں سے آخری لمحوں کی اپیلیں کی۔ کلنٹن نے، جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ ہفتے کے روز کا مقابلہ جیت جائیں گے، ملک کو متحد کرنے کے لیے اپنے نظریے کے بارے میں بات کی، جبکہ سینڈرز نے ریپبلکن پارٹی سے ٹکٹ کے حصول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدف بنایا۔ ان کا کہنا تھا،
It is very easy to get votes by scapegoating minorities. It's a very easy thing to do. Right now, we're seeing it on the Republican side. We're seeing Donald Trump telling us
that we're supposed to think that all the people from Mexico came into this country are rapists or criminals or drug dealers. All of you know that is nonsense, and we're not going to succumb to that type
of bigotry. اور اس وقت ہم ریپبلکن پارٹی میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میکسیکو سے اس ملک میں آنے والے تمام لوگ عورتوں پر مجرمانہ حملے کرنے والے ہیں, مجرم ہیں اور منشیات کے کاروباری ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ احمقانہ بات ہے اور ہم اس منافقت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. ٹرمپ پر سینڈرز کا یہ حملہ اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ہوا ہے جب ریپبلکن پارٹی سے ٹکٹ کے حصول کی دوڑ میں سب سے آگے جانے والے اس امیدوار نے نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی کی اپنی امیدواری کے لیے اچانک توثیق اور حمایت حاصل کی, جو خود بھی چند ہفتے پہلے ہی اس دوڑ سے الگ ہوئے ہیں. یہ توثیق ٹرمپ کے لیے بر وقت تھی تاکہ میڈیا کی توجہ جمعرات کے صدارتی مباحثے سے ہٹائی جا سکے, جہاں وہ اپنے دو بڑے حریفوں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کے حملوں کا مسلسل نشانہ بنے تھے. ٹرمپ کو ان میں سے زیادہ تر ریاستوں میں برتری حاصل ہے جو منگل کو, جو سپر ٹیوزڈے کہلاتا ہے, ووٹ دیں گی, جہاں نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ مندوبین کی کوئی نصف تعداد موجود ہوگی. ہمارے عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
آبادیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایشیا آبادی سے متعلق اعداد و شمار کے حوالے سے اپنی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی کا مشاہدہ کرنے والا ہے, جہاں 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد 30 کروڑ سے بڑھ کر 2050 میں تقریباً 1 ارب تک پہنچ جائے گی. وائس آف امریکہ کے رون کاربن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان علاقوں کی حکومتوں کو آبادی کے تناسب میں تیزی سے آنے والی اس تبدیلی سے نمٹنے کے لیے طبی دیکھ بھال سے لے کر ریٹائرمنٹ کی عمر اور پینشن سکیموں تک کی پالیسیوں میں تبدیلیوں پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
بینکاک کے ایک سرکاری اسپتال کے داخلوں کے وارڈ میں مومر مریض پہیوں والے اسٹریچروں پر لیٹے اپنے داخلے اور علاج کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اسپتال کی روزمرہ زندگی کا ایک معمول ہے اور یہ صورتحال اس پہلو کو اجاگر کرتی ہے کہ تھائی لینڈ کو عمر رسیدہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے طبی ضرورتوں اور سماجی چیلنجز کا سامنے ہونے والا ہے. تھائی لینڈ کی 6.7 کروڑ آبادی کی 10% سے زیادہ تعداد 65 سال یا اس سے زیادہ عمروں کی ہے. عالمی بینک کا تخمینہ ہے کہ 2040 تک اس ملک میں 65 سال سے زیادہ افراد کی گنتی 1.7 کروڑ ہو جائے گی, جو وہاں کی کل آبادی کا 1/4 سے زیادہ ہے. سرکاری شعبے میں قائم ایک تھنک ٹینک نیشنل اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ بورڈ کے سیکرٹری جنرل پورا مٹی ویمول سیری کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کی عمر رسیدہ آبادی ایک پالیسی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مغربی ممالک کے مقابلے میں ہمارے ہاں بوڑھے افراد کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگرچہ ان ملکوں کے ساتھ کئی مشابہتیں موجود ہیں جنہیں اس سے قبل عمر رسیدگی کے مسئلے کی صورتحال کا تجزیہ ہو چکا ہے. ہم تھائی لینڈ میں بہت تیزی سے تبدیلی ہوتی ہوئی دیکھیں گے, اور موجودہ صورتحال میں جبکہ ہمارا ملک زیادہ آمدنی والا ملک نہیں ہے اور ہم ابھی تک امیر نہیں ہوئے ہیں, اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چین کو بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی مومر آبادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ جاپان میں خبروں کے مطابق تقریباً 30% آبادی کی عمریں پہلے ہی 60 سال سے زیادہ ہے۔ ہانگ کانگ، تائیوان، جنوبی کوریا اور سنگاپور کو بھی آبادی میں تبدیلی کے انہی رجحانات کا سامنا ہے۔ عالمی بینک کے ایک سابق ماہر معاشیات کردا باؤ بچتر، جو اب پرائیویٹ شعبے کے ایک تھنک ٹینک تھائی لینڈ ڈیولپمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ ڈائریکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ کئی ملکوں کے لیے اس کا ایک نتیجہ مزدوروں کی تعداد میں تیزی سے کمی کی شکل میں برآمد ہوگا۔
سو ان مینی کنٹریز ان ایسٹ ایشیا، یو نو ایز دیز کنٹریز ایج، دیئر لیبر فورس فالز، فار ایگزامپل ان تھائی لینڈ۔
اس لیے مشرقی ایشیا کے بہت سے ملکوں میں جیسے جیسے ان ملکوں میں بڑی عمروں کے افراد کی تعداد بڑھے گی، کارکن افراد کی تعداد گھٹ جائے گی۔ تھائی لینڈ میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 2010 اور 2040 کے درمیان لیبر فورس میں 10% سے بھی زیادہ کمی آئے گی۔ کوریا میں یہ کمی 15% سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے 15 سے 65 سال کی عمروں کے اس گروپ کی تعداد گھٹ جائے گی۔ یہ الفاظ تھے کردا باؤ بچتری کے، ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک فار ہیلپ اینڈ انٹرنیشنل کے ریجنل ڈائریکٹر ایڈوارڈو کلائن کا کہنا ہے کہ عمر کے لحاظ سے آبادی کے تناسب میں تبدیلی کا علاقائی معاشروں پر گہرا اثر ہوگا۔
دس ڈیموگرافک چینج از چینجنگ ریڈیکلی دی شیپ آف آور سوسائٹیز۔ سو
آبادی کے تناسب میں یہ تبدیلی ہمارے معاشرے کو یکسر بدل رہی ہے، اس لیے یہ غالباً آبادی کے تناسب میں سب سے زیادہ تیزی سے ہونے والی ایک ایسی تبدیلی ہے جو انسانی تاریخ میں واقع ہوئی ہے۔ اب یہ سماجی اور معاشی منصوبہ سازوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بڑی سطح کی معیشت میں، گھر اور خاندان سے متعلقہ امور میں، انفرادی طرز عمل میں اور تعلیمی نظاموں میں بھی۔ کلین کا کہنا ہے کہ ویتنام پر اقوام متحدہ کے ایک مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2030 تک قومی سطح پر پینشن کے تمام فنڈز کلی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ چین میں حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد کی 90% دیکھ بھال گھر پر ہو، 7% کمیونٹی کی سطح پر اور صرف 3% افراد کو ریٹائرمنٹ ہومز میں بھیجا جائے۔ کردا کا کہنا ہے کہ پالیسیوں کی جن تبدیلیوں کے نفاذ کی ضرورت ہے، اس میں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی شرح بڑھانا، مزدوروں میں خواتین کی شرح میں اضافہ کرنا، کام کرنے کی عمر کی حد بڑھانا اور ملک میں زیادہ تارکین وطن کو داخلے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اقتصادی ڈھانچے کی تعمیر نو کرنا شامل ہے، تاکہ آنے والے برسوں کے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلپائن، کیمبوڈیا اور لاؤس میں ابھی تک نسبتاً نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے اور وہاں آبادی کے تناسب میں رد و بدل کا ابھی صرف آغاز ہی ہوا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
بالی ووڈ کے نسبتاً کم تعلیم یافتہ فنکار، تفصیلات فکر و فن میں۔
بم بم بولے مستی میں ڈولے، بم بم بولے مستی میں تو ڈول رہے۔
ایک عجیب اتفاق ہے کہ دنیا بھر میں اپنی چمک بکھیرنے والے بالی ووڈ فنکاروں میں سے بیشتر کم تعلیم یافتہ ہیں، جیسے عامر خان صرف 12ویں پاس ہیں، یعنی وہ گریجویٹ بھی نہیں، حالانکہ فلمی دنیا انہیں اپنے کام کے حوالے سے مسٹر پرفیکٹ تسلیم کرتی ہے۔
پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا، ایسا کام کرے گا، مگر یہ
साबिक मलिकाए हुस्न ऐश्वर्या राय बच्चन खूबसूरती और अदाकारी और मॉडलिंग की दुनिया में तो कामयाब रही, मगर जूलॉजी में डिग्री लेने में नाकाम रही, यहाँ तक के उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि तालीमी मैदान में वो सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी और फिर बॉलीवुड के मैदान में कूद पड़ी।
बचना ए हसीनों जो मैं आ गया, ए बचना
करिश्मा के कजन रणबीर कपूर भी स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज का मुंह देखने के बजाय न्यूयॉर्क में अदाकारी की तालीम हासिल करने चले गए और वापस आकर फिल्मों में मसरूफ हो गए। सलमान खान जो दुनिया भर में अपनी शोहरत रखते हैं, वो तालीमी मैदान में इंटरमीडिएट से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने ग्वालियर और मुंबई के स्कूलों से तालीम हासिल की, लेकिन फिल्मों में अदाकारी के शौक ने उन्हें तालीमी मैदान में पूरी तरह दिल लगाने का मौका नहीं दिया। खिलाड़ी के नाम से शोहरत रखने वाले अक्षय कुमार भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो पढ़ाई से ज्यादा खेल में दिलचस्पी रखते थे। कॉलेज दरमियान ही में छोड़कर वो मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेने बैंकॉक चले गए। इसी आर्ट की बदौलत उन्हें फिल्मी करियर बनाने का भरपूर मौका मिला। अभिषेक बच्चन ने नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस से तालीम हासिल की, लेकिन वो ग्रेजुएशन मुकम्मल न कर सके। ये उन दिनों की बात है जब उनके वालिद अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL को शदीद माली खसारे का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अभिषेक को अपनी ग्रेजुएशन भी अधूरी छोड़नी पड़ी।
घर तेरा सलोनी बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सब को जो उड़ना ना जाने।
इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से।
लोग ज्यादातर सादत खान साहब को एक खत्तात की हैसियत से जानते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में सादत खान साहब का कितना काम है, उन्हें ये नहीं मालूम कि अबू धाबी के पावर हाउस में सादत खान साहब का कितना बड़ा म्यूरल लगा हुआ है, उन्हें ये नहीं मालूम कि सादत खान साहब का काम ऑस्ट्रिया में कितना है या स्विट्जरलैंड में कितना है या फ्रांस में कितना है या इंग्लैंड में कितना है, हत्ता के कनाडा और अमेरिका में भी हमारी सादत खान फाउंडेशन ने उनके काम जो है वो दरियाफ्त किए हैं और फिर उन्हें कैटलॉग किया है। और ये पहली दफा है कि अगर हमारी किताब पाकिस्तानियों की नजर से गुजरेगी तो वो ये देखेंगे कि सादत खान का बाहर के मुल्कों में कितना काम।
आपको पता है यहाँ प्रेसिडेंट कोई भी रूल पास कर दे वो जब तक कांग्रेस पास नहीं करती वो अप्रूव नहीं होता, तो जो लेवरेज है इन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ वो भी आप कह लें कि बैकग्राउंड में हमारे जहन में होता है कि उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके वी कैन गेट समथिंग फॉर द कंट्री आल्सो, पाकिस्तान के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इस मुस्लिम काउंसिल के मकासद में शामिल है।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी। पेशकश यास्मीन जमील।
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہفتے کے روز کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب ایک خودکش بم دھماکے میں افغان سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کنڑ صوبے میں ہونے والے حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدائی خبروں میں یعنی شاہدوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امدادی کارکن زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو ہسپتال پہنچا رہے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس عسکریت پسند گروپ نے یہ دھماکہ کیا اور 23 فوجی افسروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایسے حملوں میں طالبان اکثر جانی نقصان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے تشدد کی مذمت کے لیے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ امن مذاکرات اور افغانوں کے خلاف تشدد ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے امریکی فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حربی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جیٹ طیاروں کی فراہمی پر کسی ملک کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے امریکہ اور روس کے درمیان شام میں جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ اصولی موقف رہا ہے کہ شام کی سرحدوں اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کیا جائے اور غیر جانبداری برقرار رکھی جائے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 2 مریض سامنے آنے سے اس سال وہاں اس مرض سے متاثرہ بچوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پولیو کے واقعات میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ پچھلے سال 54 بچوں میں پولیو کی تصدیق ہوئی تھی، جو کہ اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 80% تک کم تعداد تھی۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے 2 بچوں میں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے رواں سال اس صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ ہنگو کے نواحی علاقے لختائی بانڈا میں قائم افغان مہاجرین کے کیمپ میں مقیم 7 ماہ کی بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ اسی روز پشاور کے علاقے حیدر کالونی اخن آباد سے 21 ماہ کے ایک بچے میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال اب تک پولیو وائرس سے متاثرہ 5 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں کراچی اور کوئٹہ سے کیسز بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا نے پولیو کے مرض پر قابو پانے کے لیے محکمہ صحت اور اقوام متحدہ کے ماہرین پر مشتمل ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جس کے فوکل پرسن محمد اکبر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پچھلے چند سالوں کی نسبت حالات اطمینان بخش ہے، لیکن نئے کیسز سامنے آنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔
ایک چیلنج ہے، ایک ورسم بات ہے ہمارے لیے، اور کوشش کر رہے ہیں اور مائکرو لیول پر پروگرام ابھی جائے گا اس کے حوالے سے، اور مائکرو لیول پر مطلب پہ ہم جائیں گے کہ کہاں کہاں پہ گیپس ہیں ہمارے، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور انشاءاللہ آگے پروگرام میں نئے اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہمارے 3-4 کیمپینز لو سیزن کے رہ گئے ہیں، اس میں پھر ہم انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
پاکستان اور افغانستان دنیا کے 2 واحد ممالک ہیں جہاں اس موذی وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین 2500 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور حکام یہ کہتے آئے ہیں کہ سرحد کے آر پار لوگوں کی بڑی تعداد کی نقل و حرکت کی نگرانی کو مؤثر بنا کر اس وائرس کو بھی منتقل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ 2014 میں پاکستان میں 300 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے، لیکن مربوط کوششوں کی وجہ سے گزشتہ سال صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی، اور پورے ملک سے پولیو سے متاثرہ صرف 54 کیسز سامنے آئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
لیجیے اب پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ شام میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی فائر بندی بیشتر مؤثر رہی، تاہم تشدد کے کچھ واقعات ہوئے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ حما صوبے میں سلامیہ شہر کے نواح میں ایک کار بم کے دھماکے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے مقام پر اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ دوسری جگہ حکومت کی فورسز اور باغی گروپوں کے درمیان ترک سرحد کے قریب لتاکیا صوبے میں جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں. امریکہ اور روس کی معاونت سے طے پانے والی فائر بندی جمعے کی نصف شب دمشق میں رات 10 بجے سے مؤثر ہو گئی تھی. شام میں اپوزیشن کے کثیر رکنی گروپ ہائی نیگوشیشن کمیٹی نے کہا ہے کہ 97 گروپوں نے جنگ بندی میں حصہ لینے کا وعدہ کیا ہے. جنگ بندی میں داعش اور دہشت گرد گروپ النصرہ جیسے ان گروپوں کو شامل نہیں کیا گیا جو القاعدہ سے منسلک ہیں. ہفتے کے روز ایران کے پارلیمانی انتخابات سے ظاہر ہوا ہے کہ اصلاح پسند اور اعتدال پسند قدامت پرست صدر حسن روحانی کے لیے ان کے سیاسی ایجنڈے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کر دیں گے. عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بعد قانون سازوں کے لیے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالے گئے. ووٹروں نے مجلس شورا کے ارکان کا بھی انتخاب کیا جو رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے کام کے نگراں ہے اور رہبر اعلی کا انتخاب کرتی ہے. الشباب کی عسکریت پسندوں نے صومالیہ کے دارالحکومت میں ایک ہوٹل پر حملہ کر کے کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں مزید زخمی کر دیے. عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی جبکہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے ہوئے ایک ٹرک کو موگادیشو میں سائل ہوٹل کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر اڑا دیا گیا. ایک صومالی مصطفی جیلانی حملے سے متاثر ہوئے. وہ کہتے ہیں مجھے اچانک ایک شدید دھماکہ اپنی بلڈنگ کے قریب سنائی دیا. دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میری پشت سے خون بہ رہا تھا. یہ خوفناک منظر تھا. صومالیہ کی سیکورٹی کے وزیر عبدالرزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے کے 5 اہلکار فوری طور پر ہلاک ہو گئے جو دھماکے کے وقت چیک پوائنٹ پر موجود تھے. سیکورٹی کے وزیر نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز اور محافظوں نے 3 عسکریت پسندوں کو ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دیا. اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین اور چلڈرن فنڈ 20 ایسے سینٹرز قائم کر رہے ہیں جن کا مقصد ان بچوں اور خاندانوں کی مدد کرنا اور انہیں تحفظ مہیا کرنا ہے جو جنگ سے بھاگ کر یورپ کے مختلف حصوں میں پناہ لے رہے ہیں. تفصیلات جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ میں شہناز نفیس پیش کرتی ہیں.
بلو ڈاٹ نامی یہ سینٹرز ان بچوں اور خاندانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیے جائیں گے جنہیں یونان، میسیڈونیا، سربیا، کرویشیا اور سلووینیا پہنچنے پر بہت سے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بہت بڑا بلو ڈاٹ جہاں کہیں بھی نظر آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر بچے کھیل سکتے ہیں اور وہاں ان کے خاندان والوں کے لیے بنیادی سہولتیں میسر ہیں. عالمی ادارہ برائے پناہ گزین میں اسسٹنٹ ہائی کمشنر فار پروٹیکشن وولکر ٹرک کہتے ہیں کہ پناہ گزین خاندان اور خاص طور پر بچے بہت زیادہ خطرے میں ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو بالکل اکیلے ہیں اور اپنے خاندان والوں سے بچھڑ چکے ہیں. ان بچوں کو بیمار پڑنے، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہونے، جنسی زیادتی، انسانی خرید و فروخت اور تشدد کے خطرے کا سامنا ہے. وولکر ٹور کے الفاظ:
You immediately are confronted with children who wander about. It's sometimes cold and dark.
آپ کا سامنا ایسے بچوں سے ہوتا ہے جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر سخت سردی اور اندھیرا ہوتا ہے اور یہ بچے راستے میں اپنے والدین سے بچھڑ چکے ہیں. ان کو بسوں میں بٹھایا جاتا ہے اور منقسم خاندانوں میں لایا جاتا ہے. ٹرک مزید کہتے ہیں کہ 2 ہفتے قبل بلو ڈاٹ ہب قائم کرنے کے بعد سے ہر روز تقریباً 40 سے 50 تک کی تعداد میں بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام 20 سینٹرز آئندہ 3 ماہ میں کام شروع کر دیں گے. ان سینٹرز کو قائم کرنے والے اداروں یو این ایچ سی آر اور چلڈرن فنڈ کا کہنا ہے کہ ان مراکز کے ذریعے بچھڑے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ملانے، نفسیاتی دباؤ کے شکار بچوں کو کاؤنسلنگ فراہم کرنے، ایمرجنسی کی بنیاد پر انہیں پناہ دینے اور دیگر بنیادی سہولتیں مہیا کرنا ممکن ہو سکے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں صدارتی انتخاب کی پرائمری یا ابتدائی مرحلے کے لیے ووٹنگ ہفتے کے روز شروع ہو گئی جہاں ڈیموکریٹک ووٹر سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز میں سے ایک کا انتخاب کریں گے. آئندہ ہفتے اہم سپر ٹیوزڈے سے پہلے یہ حتمی مقابلہ ہوگا جس میں 1,000 سے زیادہ مندوبین یہ فیصلہ کریں گے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کسے نامزد کیا جائے. ساؤتھ کیرولائنا میں رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ 50% مقبولیت کے ساتھ ہلری کلنٹن برنی سینڈرز سے کافی سبقت رکھتے ہیں. امریکہ نے 1970 کے اشرے کے لڑاکا طیاروں کو مزید استعمال نہ کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے. اس بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ طیارے داعش کے خلاف لڑائی میں مؤثر رہے ہیں. A-10 تھنڈر بولٹ, جنہیں وارتھگ بھی کہا جاتا ہے, 1970 کے اشرے میں سوویت مسلح فورسز کے مقابلے کے لیے بنائے گئے تھے. A-10 پہلی مرتبہ 1991 کی جنگ میں استعمال کیے گئے, جنہوں نے ہزاروں عراقی ٹینک, بختر بند گاڑیاں اور توپ خانہ تباہ کر دیا. تب سے ان طیاروں نے امریکی فوج کی کاروائیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے, جن میں 1990 کے اواخر میں بلقان کی جنگ اور عراق اور افغانستان کی جنگیں شامل ہیں. فیفا کے 9 منتخب صدر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف فٹ بال ایسوسی ایشن کی متاثر ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کر دیں گے. جمعے کے روز فیفا کی کانگریس نے سوئس ساکر ایگزیکٹو جیانی انفینٹینو کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنے مشن کے بارے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا,
وی انٹر ناؤ انٹو اے نیو ایرا. اٹ واز ٹوڈے این امپورٹنٹ کانگریس, این ایکسٹراآرڈینری کانگریس.
ہم اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. آج ایک اہم کانگریس ہوئی, ایک غیر معمولی کانگریس, جہاں بعض اصلاحات کی منظوری دی گئی, بعض عہد آفرین اصلاحات کی, اور جہاں ایک ایسے صدر کا انتخاب کیا گیا جو یقیناً ان تمام اصلاحات پر عمل درآمد کرے گا, تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ فیفا کی ساکھ اسی سطح پر واپس آ جائے جو اس کا صحیح مقام ہے. فی الوقت انفینٹینو کو فیفا کے بارے میں مختلف تنازعوں کا سامنا ہے, جن میں درجنوں عہدیداروں کے خلاف بدعنوانی کے الزام میں فوجداری چھان بین بھی شامل ہے. دنیا کے معمر ترین صدر رابرٹ موگابے جنوب مشرقی شہر میسوینگو میں ہفتے کے روز اپنی 92 سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں. زمبابوے کے ہزاروں باشندے ہفتے کے دن کے اس جشن میں شرکت کے لیے سفر میں ہیں. کھیل اور گائے کے گوشت کی دعوت بنتو اور شونا قبائل کے درمیان تاریخی سمجھوتے کے مقام کے کھنڈرات گریٹ زمبابوے مانومنٹ پر, جو اب یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج بن چکا ہے, ایک سالانہ تقریب بن گئی ہے. جشن میں موگابے نے 92 غبارے چھوڑے. آئرلینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں پولنگ اسٹیشن سے باہر رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ جمعے کو ووٹنگ میں مجلس قانون ساز کی کچھ نشستوں سے محروم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے حکمراں اتحاد ٹوٹ جائے. ہفتے کے روز ووٹوں کی گنتی سے گھنٹوں ہی پہلے پبلک ریڈیو RTE نے خبر دی کہ وزیر اعظم اینڈا کینی کی جماعت فنا گائل کو توقع سے کہیں کم, یعنی 23.8% ووٹ ملے ہیں. توقع ہے کہ فنا گائل کی ساتھی لیبر پارٹی کو تقریباً 7% ووٹ ملیں گے, اور یوں اتحاد پارلیمنٹ میں قابل عمل اکثریت برقرار نہیں رکھ سکے گا. اور نیجر میں ووٹروں کو نئے صدر کے انتخاب کے لیے آئندہ ماہ تک انتظار کرنا ہوگا. توقع ہے کہ موجودہ صدر محمدو اسوفو کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد دوسرے مرحلے میں ووٹنگ 20 مارچ کو ہوگی. پہلے مرحلے کے نتائج کا اعلان جمعے کو ہوا تھا, جس میں اسوفو کو صرف 48% سے کچھ ہی زیادہ ووٹ ملے تھے. اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ شمالی کوریا کی جانب سے ممنوع بلیسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے حالیہ تجربے کی جو سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہے مذمت کی ہے. 7 فروری کو کیے جانے والے تجربے سے ایک مہینے سے بھی کم عرصہ پہلے شمالی کوریا نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی اس وقت بڑی خلاف ورزی کی جب اس نے 6 جنوری کو ایک ایٹمی تجربہ کیا جو سن 2006 کے بعد سے اس نوعیت کا 4th تجربہ تھا. 7 فروری کو ہنگامی صلاح مشورے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے جسے DPRK بھی کہا جاتا ہے میزائل چھوڑے جانے کی زبردست مذمت کی اور اعلان کیا کہ اس کے جواب میں سلامتی کونسل کی ایک نئی قرارداد کے ذریعے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر سمانتھا پاور نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ سلامتی کونسل لازمی طور پر فیصلہ کن اقدام کرے اور ایسا فوری طور پر کیا جائے.
With each one of these actions, the DPRK moves one step closer to its declared goal of developing nuclear tips.
سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ اس قسم کی ہر کارروائی سے DPRK اپنے اس اعلان شدہ مقصد سے ایک قدم قریب ہو جاتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت رکھنے والے بین البراعظمی بلیسٹک میزائل بنائے گا اور جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ایسا ہونے دیں گے. اس قسم کی ہر اشتعال انگیز کارروائی اور ہر ایک غیر قانونی اقدام پر سخت رد عمل کی ضرورت ہے. DPRK کے فیصلوں اور اس کی کارروائیوں کے پیش نظر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سلامتی کونسل اس کا سخت الفاظ میں جواب دے. وزیر خارجہ جان کیری نے اس جانب توجہ دلائی کہ میزائل کے تجربے سے نہ صرف جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے بلکہ اس سے علاقے کو اور امریکہ کو بھی خطرے کا سامنا ہے. وزیر خارجہ کیری نے جمہوریہ کوریا اور جاپان سمیت اپنے اتحادیوں کے دفاع سے متعلق پختہ عہد کا اعادہ کیا. شمالی کوریا کے ایٹمی اور بلیسٹک میزائل کے پروگرام سے پیدا ہونے والے خطرے کے جواب میں امریکہ اور جمہوریہ کوریا نے اتحاد کی جانب سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتہائی بلندی کے فضائی دفاعی نظام یعنی تھاٹ کے جمہوریہ کوریا میں تنصیب کے قابل عمل ہونے سے متعلق باضابطہ صلاح مشورہ شروع کیا جائے. محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کک کے مطابق تھاٹ کا نظام مکمل طور پر شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرے پر مرکوز ہوگا. اس ٹیکنالوجی کا مقصد بین ہی اس خطرے پر توجہ دینا ہے. اس قسم کے اقدام کے بارے میں شمالی کوریا کے ممکنہ رد عمل پر ایک سوال کے جواب میں محکمہ دفاع کے ترجمان کک نے کہا کہ شمالی کوریا کو اگر اس پر تشویش ہے تو اس کے لیے اس کا آسان حل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اشتعال انگیز کارروائیوں کو بند کر دے. وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان قراردادوں کی پاسداری شمالی کوریا کے لیے ایک بہت اچھا آغاز ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے بہت عام ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں طبی تحقیق بھی بہت وسیع ہو چکی ہے. عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگوں سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خون میں شوگر کی سطح بہت کم رکھیں اور اس کے لیے اپنی خوراک میں پرہیز کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی پابندی سے استعمال کریں. لیکن ایک نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلڈ شوگر کی سطح پر کنٹرول مریضوں کے لیے خطرات کو کم کر سکتا ہے، جبکہ طبی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کے جلد اس دنیا سے چلے جانے یا طویل عرصے تک صحت کی مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اپنی رپورٹ میں ریلف ڈینین کا ذکر کیا ہے جو 30 برس سے زیادہ عرصے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں۔ وہ ہر وقت ایک انسولین پمپ پہنے رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
When I became diabetic, it was a very confusing moment in my life.
پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہو گیا ہے تو میری زندگی کا یہ بڑا پریشان کن لمحہ تھا۔ میری عمر صرف 30 برس تھی اور یہ مرض اچانک ہی لاحق ہو گیا تھا۔ 1980 کے عشرے کے وسط میں ڈینین ایک مطالعے میں شریک ہوئے جو 7 سال تک جاری رہا۔ ڈینین سمیت مریضوں کی نصف تعداد سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول رکھیں، جبکہ باقی نصف لوگوں کو اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی۔ میسیچوسٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈیوڈ نیتھن اور دیگر مریضوں نے 1993 میں ختم ہونے والی اس تحقیق پر 99% عمل کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا خون میں شوگر کی سطح پر انتہائی کنٹرول ذیابیطس سے پیدا ہونے والی ان پیچیدگیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے جن میں بینائی جانا، گردے خراب ہو جانا، اعصابی نقصان اور دل کے امراض وغیرہ شامل ہیں۔
ڈاکٹر
نیتھن کہتے ہیں، بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے ان پیچیدگیوں میں 60-70% تک کمی ہوئی۔ محققین یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے مریض کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض پوری شدت سے اس پر عمل کرنے کے باعث نہ صرف بہتر ہو گئے بلکہ اس بات کا امکان بھی بڑھ گیا کہ وہ معمول کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔
It turns out that although the entire group is doing quite well, including those who were originally
چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ پورا گروپ بہتر محسوس کر رہا تھا، جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عام دوائیں استعمال کی، تاہم جنہوں نے سخت کنٹرول رکھا ان میں موت کی شرح 33% کم ہو گئی۔ جنرل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محققین اب کوشش کر رہے ہیں کہ مرض کی جینیاتی اور ماحولیاتی وجوہات دریافت کر کے ایسے خلیے حاصل کر سکیں جن سے انسولین بنائی جا سکے، مگر پھر بھی بات وہی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے کچھ دلچسپ خبریں سناتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں زمینوں سے دور کچھ آسمانوں کی جانب، کچھ چاند اور سورج کی، کچھ تاروں کی باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ ساز اپولو 11 مشن تو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی مشن تھا جب انسان پہلی بار چاند کی سطح پر اترا تھا اور امریکی خلانورد نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے۔ اگرچہ چاند کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن چاند کے اسرار آج بھی دبیز تہوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر چاند کا وہ عقبی حصہ جو زمین سے ہمیشہ چھپا رہتا ہے، وہ آج بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ایک راز ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی طرف سے 4 عشروں سے زیادہ پرانی ایک کھوئی ہوئی ریکارڈنگ منظر عام پر لائی گئی، جس میں چاند کی طرف بھیجے گئے اپولو 10 مہم کے اس خلائی سفر کا انکشاف کیا گیا ہے، جس میں خلانوردوں نے چاند کے دور دراز حصوں کے اوپر کی جانب پرواز کرتے ہوئے وہاں کچھ عجیب و غریب آوازیں سننے کا تجربہ کیا تھا۔ سائنس چینل کی نئی سیریز ناسا ان ایکسپلینڈ فائلز یا ناسا کی غیر وضاحت شدہ فائلوں کے مطابق اس ٹیپ ریکارڈنگ میں کسی دوسری دنیا کی موسیقی شامل ہے جو اپولو ماڈیول کے ریڈیو کے ذریعے سنی جا رہی تھی۔ یہ خلانورد نیل آرمسٹرانگ کے مشہور 1969 کے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے تاریخی لمحے سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، جب اپولو 10 کا عملہ کمانڈر تھامس پی اسٹیفرڈ، کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان ڈبلیو اور یگ ماڈیول پائلٹ یوجین اے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے لیے ایک ڈریس ریہرسل کے طور پر چاند کے مدار میں داخل ہوئے تھے. اس مشن نے چاند کے دور افتادہ حصے کو عبور کر لیا تھا جس میں ان کے زمین کے ساتھ تمام رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے. اس رپورٹ کے مطابق خلائی گاڑی جب چاند کے اس پار تھی اور ایک گھنٹے تک زمین کے ساتھ ریڈیو کے رابطے سے مکمل طور پر باہر تھی, اس وقت انہیں زمین پر نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پرسرار اور عجیب و غریب موسیقی سنائی دے رہی تھی. یہ آوازیں ان کے ہیڈ سیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھیں جسے سن کر وہ بری طرح چونکے تھے. انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ تذبذب میں تھے کہ اس بات کی اطلاع ناسا کو دی جائے یا نہیں. ریکارڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ خلانورد جب اپنے ہیڈ سیٹ پر موسیقی جیسے آوازیں سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں. الجھن کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت خلائی گاڑی مکمل طور پر زمین کے ساتھ ریڈیو نشریات کی رینج سے باہر تھی. اس کے علاوہ تین خلانوردوں کی آپس کی گفتگو سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان سب نے ایسی آوازیں سنی تھیں جو اس سے پہلے انہیں کبھی سنائی نہ دی تھیں. ناسا کے مطابق اپولو 10 کا عملہ جب مشن کنٹرول کے ساتھ رابطے سے باہر تھا تو انہوں نے پرسرار آوازیں ضرور سنی تھیں جسے انہوں نے آپس کی گفتگو میں سیٹیوں جیسی آوازیں قرار دیا تھا. اپولو 10 میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ 2008 تک ناسا کے آرکائیو میں خفیہ اور محفوظ تھا, مگر اب اسے غیر مخفی کر دیا گیا ہے. چاند پر موسیقی سننے کی ممکنہ وضاحت کے طور پر سائنس چینل کے شو میں چاند کے مقناطیسی میدان یا پھر چاند کے ماحول کے ساتھ ریڈیو نشریات کی مداخلت پر بحث کی جاتی ہے. تاہم شو پر موجود ماہرین اس خیال کو مسترد کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ چاند پر مقناطیسی میدان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ماحول ہے جو ریڈیو نشریات میں کسی مداخلت کا باعث بن سکتا ہے. ناسا کا کہنا یہ ہے کہ خلائی ادارے کی طرف سے خلا میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, لیکن یہ سنائی دینے والی آوازیں نہیں ہوتی بلکہ یہ برکنتیسی لہریں ہیں جو خلا میں سے گزر سکتی ہیں. ناسا کی کافی تحقیقات میں ان برکنتیسی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کا انسانی سماعت کے مطابق ترجمہ بھی کیا گیا جس سے یہ کسی اور ہی دنیا کی پرسرار آوازیں معلوم ہونے لگتی ہیں. تو جناب کیسی تھی یہ دلچسپ خبر ہماری دنیا سے ہٹ کر کچھ زمینوں سے پرے آسمانوں کے قریب چاند اور تاروں کی باتیں. آئیے اسی سلسلے میں کچھ اور آپ کو خبر سناتے ہیں. دسمبر میں ناسا نے مستقبل کے خلانوردوں سے درخواستیں طلب کرنے کا اعلان کیا تھا. خلائی ادارے کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اسے 18,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوں گی. پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں اس کے تیسرے حصے کے مساوی افراد نے, جبکہ سن 1978 میں 8,000 افراد نے درخواستیں دی تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خلاؤں کا تجسس ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جستجو, زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے مجبور کرتا ہی رہتا ہے. آج سائنس کی دنیا سے بس اتنی ہی خبریں. کچھ اور خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اب اجازت دیجیے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس, انجینئر سیڈرک فرینکلن. اپنی میزبان کو کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے, حاضر ہوتے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو 2 جہاں سے آپ ہمارا پروگرام سنیں گے, جہاں رنگ میزبان ہیں اسد حسن.